السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان میں اموات کی تعداد 2463 اور متاثرہ مریضوں کی تعداد 125,000 سے زیادہ ہو گئی ہے. بھارت میں ایک روز کے دوران 10,946 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. بھارت میں یومیہ کیسز کی یہ سب سے زیادہ تعداد ہے. دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 76 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے. اموات 4,23,000 ہیں. صحت کے ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ امریکہ میں اگر وائرس کے پھیلاؤ کا موجودہ تسلسل قائم رہا تو ستمبر تک مجموعی اموات کی تعداد 2 لاکھ ہو جائے گی. امریکہ میں جمعرات کو مزید 20,000 مریضوں کا اضافہ ہوا، جس کے بعد متاثرین کی تعداد 21 لاکھ تک پہنچ گئی، جبکہ 1,16,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں. صحت کے عالمی ادارے نے خبردار کیا ہے کہ براعظم افریقہ میں کرونا وائرس کے ہلاکتوں کا ایک نیا باب کھل سکتا ہے. بھارت اور برازیل دنیا کے ان دو ملکوں میں شامل ہیں جہاں وائرس انتہائی تیز رفتاری سے پھیل رہا ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. پاکستان میں مالی سال سن 2020-21 کے لیے وفاقی بجٹ کی منظوری دے دی گئی ہے، جس کا حجم 7,000 ارب سے زائد ہے. بجٹ خزانہ 3,195 ارب روپے ہے، جو مجموعی قومی پیداوار کا 7% ہے. جمعے کو قومی اسمبلی میں بجٹ تقریر کرتے ہوئے وفاقی وزیر صنعت حماد اظہر نے کہا کہ ریٹائرڈ ملازمین کو پینشن کی مد میں بجٹ میں 470 ارب روپے رکھے گئے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو معاشی بحران ورثے میں ملا ہے. حکومت نے ٹیکس وصولیوں کا ہدف 4,700 ارب روپے مقرر کیا تھا. آئندہ مالی سال کے دوران کوئی ٹیکس نہیں لگایا جائے گا. دفاعی امور اور خدمات کے لیے 1,289 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. سبسیڈیز کے لیے 209 ارب روپے رکھے گئے ہیں. بجٹ میں جاری اخراجات کا تخمینہ 6,345 ارب روپے رکھا گیا ہے. حماد اثر کا کہنا تھا کہ قرضوں کی مد میں حکومت نے گزشتہ 2 سال کے دوران 5,000 ارب روپے سود ادا کیا. یہ قرضے گزشتہ حکومتوں کی جانب سے لیے گئے تھے. حماد اثر کا کہنا تھا کہ سود کی ادائیگی کے لیے آئندہ مالی سال 2,946 ارب روپے رکھے گئے ہیں. بجٹ تقریر میں حماد اثر کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ملک میں سرمایہ کاری کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں. منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت سے متعلق فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی کئی سفارشات پر مین آن عمل کیا گیا ہے. بجٹ میں احساس پروگرام کی رقم 187 ارب روپے سے بڑھا کر 208 ارب روپے کر دی گئی ہے. نجکاری سے 100 ارب روپے حاصل کرنے کی تجویز ہے. وفاقی حکومت کی خالص آمدنی کا تخمینہ 3,700 ارب روپے لگایا گیا ہے. کابل کی ایک مسجد میں جمعے کے سپہر ہونے والے دھماکے میں ایک ممتاز مذہبی عالم مولوی عزیز اللہ مفلح جاں بحق ہو گئے ہیں. ان کے ساتھ 3 دوسرے نمازی بھی جاں بحق ہوئے ہیں. وزارت داخلہ کے ایک ترجمان طارق آریہ نے صحافیوں کو بتایا کہ متعدد افراد دھماکے میں زخمی ہوئے ہیں. 10 دنوں کے دوران مذہبی علماء پر یہ دوسرا حملہ ہے. 2 جون کو مولوی ایاز نیازی وزیر محمد اکبر خان مسجد میں کیے گئے ایک ایسے ہی حملے میں جاں بحق ہو گئے تھے. ابھی تک کسی گروپ نے مولوی مفلح پر حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. اور افغانستان سے ملحقہ خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع شمالی وزیرستان میں دہشت گردی اور تشدد کے 2 واقعات میں ایک اہلکار جاں بحق ہو گیا، جبکہ سڑک کے کنارے ایک چوکی کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا گیا. جنوبی وزیرستان سے ملحقہ ضلع ٹانک میں ہونے والے پولیس کاروائی میں پچھلے مارچ میں ایک اعلی فوجی عہدیدار پر حملہ اور قتل کرنے والے مبینہ دہشت گرد کو ہلاک کر دیا گیا ہے. شمالی وزیرستان میں پچھلے کئی ہفتوں سے دہشت گردی اور تشدد کے واقعات تواتر سے ہوتے رہتے ہیں. عام لوگوں اور سرکردہ قبائلی رہنماؤں کے علاوہ عید الفطر کے موقع پر اسلام آباد میں تعینات ایک سول انتظامی افسر کو بھی نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا. امریکی محکمہ خارجہ نے کلعدم تنظیم جماعت الدعویٰ کے 4 قریبی ساتھیوں کے خلاف عدالتی کارروائی کو خوش آئند قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ پاکستانی حکومت کا اپنی سرزمین کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کی واضح پالیسی کا اظہار ہے. تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستانی حکومت پر عالمی برادری اور فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا بہت دباؤ ہے. خبریں ختم ہوئیں.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. خبروں سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔
پاکستان کی وفاقی کابینہ نے مالی سال 2020-21 کے بجٹ کی منظوری دے دی ہے۔ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بجٹ ایوان میں پیش کرنے کی حکمت عملی تیار کرنے کے بعد بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اور آئیے اب پاکستان اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کے تازہ ترین اعداد و شمار آپ کو بتائیں۔ پاکستان میں ہلاکتوں کی تعداد 2463 اور متاثرہ مریضوں کی تعداد 125,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ افغانستان کی وزارت صحت کے مطابق ملک بھر میں کرونا مریضوں کی کل تعداد 23,546 جبکہ اموات کی تعداد 446 ہے۔ بھارت میں ایک روز کے دوران 10,946 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ بھارت میں یومیہ کیسز کی یہ سب سے زیادہ تعداد ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 76 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اموات 4,23,000 ہیں۔ صحت کے ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ امریکہ میں اگر وائرس کے پھیلاؤ کا موجودہ تسلسل قائم رہا تو ستمبر تک مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 2 لاکھ ہو جائے گی۔ امریکہ میں جمعرات کو مزید 20,000 مریضوں کا اضافہ ہوا، جس کے بعد متاثرین کی تعداد 21 لاکھ تک پہنچ گئی، جبکہ 1,16,000 سے زائد اموات ہوئیں۔ صحت کے عالمی ادارے نے خبردار کیا ہے کہ براعظم افریقہ میں کرونا وائرس ہلاکتوں کا نیا باب کھل سکتا ہے، اور بھارت اور برازیل دنیا کے ان دو ملکوں میں شامل ہیں جہاں وائرس انتہائی تیز رفتاری سے پھیل رہا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ پاکستان میں مالی سال 2020-2021 کا بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کی اطلاعات کے مطابق بجٹ میں سود اور قرضوں کی ادائیگی پر 3,235 ارب روپے خرچ ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ دفاع کے لیے 1,402 ارب روپے خرچ ہو سکتے ہیں۔ پینشن کے لیے 475 ارب روپے خرچ ہونے کا امکان ہے۔ وفاقی وزارتوں اور محکموں کے لیے 495 ارب روپے کا بجٹ وفاقی حکومت سبسڈی پر 260 ارب روپے خرچ کر سکتی ہے۔ وفاقی حکومت گرانٹس کی مد میں 820 ارب روپے جاری کر سکتی ہے۔ پاکستان میں وفاقی کابینہ نے آئندہ مالی سال 2020-2021 کے لیے 7,600 ارب روپے حجم کے بجٹ کی منظوری وفاقی کابینہ میں دے دی ہے، جس کے بعد یہ بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ کابینہ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہ لگانے کی بھی منظوری دی گئی۔ کرونا کی وجہ سے ملک کی معیشت اور اقتصادی صورتحال بدتر ہو گئی ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ہم عاصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی بھی بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، تو جیسے ہی یہ رپورٹ ہمیں موصول ہوگی ہم آپ کے لیے پیش کریں گے۔ پاکستان کا سالانہ بجٹ 2020-2021 دنیا کے بہت سے دیگر ملکوں کی طرح کرونا وائرس سے متاثرہ ایک ایسے ملک کا بجٹ ہے جس کی معیشت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کو اپنے اہداف پورا کرنے کے لیے زیادہ عام آدمی کی مدد کے منصوبوں پر خرچ کرنا پڑا۔ گزشتہ بجٹ میں بھی حکومت مشکل میں نظر آئی تھی، اور پاکستان کی فوج نے اپنے بجٹ میں کمی کی پیشکش کی تھی، جو اس مرتبہ بھی پاکستان کے دفاعی بجٹ میں موجود ہے۔ پاکستان میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے ایشیا اسٹڈیز کے ڈائریکٹر شکیل احمد رامی کہتے ہیں کہ گزشتہ ایک سال کے دوران خطے میں ایسے واقعات ہوئے کہ ان کے پیش نظر اگر پاکستان اپنے دفاعی بجٹ میں اضافہ کرے تو بھی حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ہمارا دفاعی بجٹ سیلف ڈیفنس کا بجٹ ہوتا ہے، حقیقی معنوں میں اپنے دفاع کا بجٹ ہے۔ دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فوج کو ملک کی مشکلات کا پورا احساس ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس مرتبہ بھی بجٹ میں کمی سے اتفاق کیا گیا ہے۔ حالانکہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر کم ہونے کی وجہ سے جو کٹوتی گزشتہ برس 23% تھی، وہ اب بڑھ کر 30 سے 35% ہو جائے گی۔ اور اقتصادی ماہر اور کنسلٹنٹ کیسر بنگالی کہتے ہیں کہ فوج کی جانب سے اپنے بجٹ میں کمی کی بات کو گہرائی سے دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے پہلے 90 کی دہائی میں جب ایسی بات کی گئی تھی تو فوج کی ایجوکیشن کور کے بجٹ کا کچھ حصہ وفاقی ایجوکیشن بجٹ میں ڈال دیا گیا تھا۔ ایسا ہی فوج کے پینشن کے اخراجات بھی، جو کافی زیادہ ہیں، کچھ وزارت خزانہ کے تحت آ گئے تھے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے بجٹ سے قبل جو اقتصادی اعداد و شمار پیش کیے، ان میں کہا گیا کہ ملک کی آمدنی میں کرونا وائرس کے سبب 0.4% کمی ہوئی، جبکہ برآمدات اور ٹیکس کی وصولیاں بھی متاثر ہوئیں۔ ان کے مطابق اقتصادی شعبے میں شرح نمو منفی 2.6% رہی، جبکہ زراعت کی شرح نمو صرف 2.7% رہی۔ انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود کہ اخراجات آمدن سے زیادہ رہے، 20 ارب کے خسارے کو کم کر کے 3 ارب تک لے آئے ہیں، اور اسٹیٹ بینک سے بھی کوئی قرض نہیں لیا گیا۔ کے بارے میں کچھ تفصیلات دینے کے بعد آئیے رپورٹوں سے آغاز کرتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کل عدم تنظیم جماعت الدعویٰ کے چار قریبی ساتھیوں کے خلاف عدالتی کارروائی کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا ہے کہ یہ پاکستانی حکومت کا اپنی سرزمین کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کی واضح پالیسی کا اظہار ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستانی حکومت پر عالمی برادری اور فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا بہت دباؤ ہے، جس کے باعث پاکستان کی پالیسیوں میں بھی بدلاؤ آیا ہے۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
رات کی شام امریکی محکمہ خارجہ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کلدم تنظیم جماعت الدعویٰ کے چار اہم رہنماؤں عبد الرحمان مکی، یحییٰ عزیز، عبد السلام اور ملک ظفر اقبال کے خلاف عدالت میں کیس چلانے پر خوش آمدید کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ وزیر اعظم عمران خان کی پاکستان کی سرزمین کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کی واضح پالیسی ہے۔ واضح رہے یہ چاروں رہنما تنظیم کے سربراہ حافظ محمد سعید کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں۔ دفاعی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری کی رائے میں امریکہ نے طویل عرصہ سے جماعت الدعویٰ کے خلاف پاکستان پر دباؤ رکھا ہوا ہے اور پاکستانی پالیسی کے مطابق اس کیس کا چلنا بھی ایک خوشائند بات ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے حسن عسکری نے کہا کہ ایسی تمام تنظیموں بارے پاکستان کی پالیسیوں میں 2014 کے بعد سے گزشتہ دو سالوں میں تبدیلی آئی ہے۔
امریکن پالیسی کے مطابق تو یہ چیز اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس وقت کی پریزنٹ حکومت سے تعلقات اچھے رکھنے کے لیے اس کو کریڈٹ دیا جا رہا ہے، اور ویسے بھی چونکہ یہ پروسیکیوشن اس دور میں ہو رہی ہے تو ان کا خیال ہے کہ پالیسی میں شفٹ آیا ہے۔ ہم ایک دو سال سے دیکھ رہے ہیں کہ جماعت الدعویٰ اور دوسرے اس قسم کے جو گروپس ہیں ان پہ پریشر بڑا واضح طور پر ہے۔
سینئر صحافی اور تجزیہ کار عدنان عادل کی رائے میں ان چاروں رہنماؤں کو سزائیں ہو سکتی ہیں یا نہیں، اس بارے ابھی کچھ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ عالمی برادری کا پاکستان پر بہت دباؤ ہے اور امریکی محکمہ خارجہ نے بھی اسی لیے بیان جاری کیا ہے کہ دہشت گردی میں ملوث تنظیموں کو روکا جائے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے عدنان عادل نے کہا کہ ہر انتظامیہ کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے اور ٹرمپ انتظامیہ کی بھی یہ پالیسی ہے کہ عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، ان کا حوصلہ بڑھایا جائے، جس کا مقصد پاکستان میں سویلین حکومت کو مضبوط کرنا ہے۔
پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کے اوپر سے دباؤ ہے کہ پاکستان سے ایسے گروپ آپریٹ کرتے ہیں جو باہر ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، اور خاص طور سے انڈیا جو ہے اس کو اس بارے میں بہت شکایت ہے پاکستان سے کہ پاکستان سے لشکر طیبہ اور جیش محمد نے کشمیر میں یہ اپنے ملیٹنٹس بھیجتے ہیں، وہ یہ الزام لگاتے ہیں، پاکستان اس کی تردید کرتا ہے۔ تو انڈیا کا امریکہ پہ بھی پریشر ہے کہ وہ اس سلسلے میں اس کی مدد کرے اور پاکستان پر دباؤ ڈالے، تو اسی لیے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ بیان جاری کیا ہے۔
لاہور کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے کلدم تنظیم جماعت الدعویٰ کے چار ساتھیوں پر پاکستان میں دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے پر روا ماہ 9 جون کو فرد جرم عائد کی تھی۔ پروسیکیوشن کے مطابق کیس میں مجموعی طور پر 19 گواہ ہیں، جن میں سے 5 پر جرح مکمل ہو چکی ہے۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
افغانستان سے ملے خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع شمالی وزیرستان میں دہشت گردی اور تشدد کے دو واقعات میں ایک اہلکار کو ہلاک، جبکہ سڑک کے کنارے ایک چوکی کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا گیا۔ جنوبی وزیرستان سے ملحقہ ضلع ٹانک میں ہونے والے پولیس کاروائی میں پچھلے مارچ میں ایک اعلی فوجی عہدیدار پر حملہ اور قتل کرنے والے مبینہ دہشت گرد کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ شمالی وزیرستان میں پچھلے کئی ہفتوں سے دہشت گردی اور تشدد کے واقعات تواتر سے ہوتے آئے ہیں۔ عام لوگوں اور سرکردہ قبائلی رہنماؤں کے عید الفطر کے موقع پر اسلام آباد میں تعینات ایک سول انتظامی افسر کو بھی نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
جنوبی ضلع ٹانک میں انسدادی دہشت گردی پولیس کے ساتھ جرم میں ایک مبینہ دہشت گرد جو پچھلے مارچ میں فوج کے ایک اعلی عہدیدار پر حملہ اور اسے قتل کرنے میں مطلوب تھا مارا گیا ہے۔ شمالی وزیرستان میں انتظامی عہدیداروں نے ذرائع ابلاغ کو بتایا ہے کہ میر علی سب ڈویژن میں جمعرات کی رات نامعلوم عسکریت پسندوں نے خیسور گاؤں میں سیکورٹی فورسز کی چوکی پر فائرنگ کر کے ایک اہلکار کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ اسی علاقے کے ایک اور گاؤں ایسوڑی میں سڑک کے کنارے سیکورٹی فورسز کی ایک خالی چوکی کو رات کے وقت نامعلوم عسکریت پسندوں نے دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم سے اڑا دیا ہے۔ بم دھماکے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ دونوں واقعات کے بعد میر علی سب ڈویژن کے اہم شاہراہوں پر کرفیو جیسی صورتحال نافذ کر کے سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ پچھلے کئی ہفتوں سے شمالی وزیرستان میں تشدد کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ دو دن قبل شمالی وزیرستان کے مرکزی قصبے میران شاہ کے نواحی گاؤں ترپی میں مبینہ عسکریت پسندوں کے حملے میں دو سیکورٹی اہلکار ہلاک اور تین زخمی ہوئے تھے، جبکہ گات لگا کر قتل کرنے کے حالیہ وارداتوں میں کئی ایک سرکردہ قبائلی رہنماؤں اور ان کے رشتے داروں کے علاوہ اسلام آباد میں فرائض سر انجام دینے والا ایک اعلیٰ سول انتظامی افسر بھی شامل ہے، جو عید الفطر کے موقع پر چھٹی پر گھر آیا تھا۔ شمالی وزیرستان سے ممبر صوبائی اسمبلی میر کلام وزیر نے تشدد کے واقعات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
سیکیورٹی ادارے جو ہے وہ بالکل اپنے کارکردگی میں ناکام آئے ہیں آج کے دن تک، کہ اس نے یہ آج کے دن تک ایک بھی ٹارگٹ کلر کو گرفتار نہیں کیا اور ایک بھی بم بلاسٹ یا بم دھماکے کرنے والے کو گرفتار نہیں کیا۔ میرا اندازے کے مطابق فروری 2018 سے لے کر آج تک 100 سے زیادہ
کیسز ہوئے ہیں ایسے ٹارگٹ کی۔ خیبر پختونخوا کی جنوبی ضلع ٹانک میں انسدادی دہشت گردی پولیس کی کارروائی کے بارے میں ٹانک کے ضلع پولیس افسر عارف خان نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتی ہوئی کہا،
جی رات کو سٹڈی پولیس ڈی خان نے کارروائی کی ہے۔ یہ ایک دہشت گرد تھا، اس کا تعلق ٹی ٹی پی سجنا گروپ سے تھا اور یہ کرنل مجیب صاحب جو 5 مارچ کو شہید ہوئے تھے ان کے قتل میں بھی ملوث کیا اور یہ مقابلے میں مارا گیا۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے معاہدے کے پیش نظر افغانستان میں بدلتی ہوئی صورتحال کے بعد شمالی و جنوبی وزیرستان، سوات اور دیگر علاقوں سے فوجی کاروائیوں کے دوران فرار ہونے والے جنگجو اب واپس آ کر دوبارہ سرگرم ہو رہے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بھارت میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد میں ریکارڈ تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کے باعث کرونا وائرس کے متاثرہ افراد کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی، جبکہ 2500 سے زائد افراد اس مہلک مرض سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس وقت اموات کے لحاظ سے سب سے کم ہلاکتیں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 10، جبکہ گلگت بلتستان میں 15 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی انتظامیہ اس مہلک مرض پر قابو پانے میں کس طرح کامیاب ہوئی ہے۔ اسلام آباد سے نظر الاسلام کی رپورٹ میں تفصیل سنیے۔
پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی شروعات ایران سے آئے ہوئے زائرین کی صورت میں ہوئی۔ رواں سال فروری اور مارچ کے مہینوں میں تقریباً 2000 سے زائد زائرین ایران سے بذر تفتان گلگت بلتستان پہنچے۔ حکام کے مطابق یہی زائرین گلگت بلتستان میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سبب بنے، لیکن انتظامیہ کی بھرپور کاوشوں سے اس مہلک بیماری کو پورے علاقے میں پھیلنے سے روکا گیا۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان نے بتایا کہ ان کی حکومت کو شروع کے دنوں میں کرونا وبا کے خلاف لڑنے میں شدید مشکلات کا سامنا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کے ایک ہونہار نوجوان ڈاکٹر اسامہ ریاض کرونا کے ہاتھوں جاں بحق ہو گئے۔ تاہم بعد میں انہوں نے تمام افراد کا ڈیٹا اکٹھا کیا اور ہوٹل میں قرنطین کیا تاکہ یہ مرض مزید نہ پھیلے۔
ٹیسٹنگ میں ہم نے زور دیا، اس وقت ہمارے 3 جو ہے وہ پی سی آر لیب کام کر رہے ہیں، 3 ہم نے لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 15 لاکھ پاپولیشن میں 6 پی سی آر لیب پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہے۔ گلگت بلتستان میں ٹوٹل ٹیسٹنگ گورنمنٹ کرتی ہے، یہاں کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل ٹیسٹ نہیں کر رہا۔ باقی صوبوں میں اگر 40% پرائیویٹ کر رہا ہے تو 60% گورنمنٹ کر رہی ہے۔
وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے مطابق عید کے موقع پر لاک ڈاؤن میں نرمی اور بین الصوبائی ٹرانسپورٹ کے کھلنے کی وجہ سے گلگت بلتستان میں کیسز میں پھر سے اضافہ ہوا اور مئی کے آخر میں 500 نئے کیسز رونما ہوئے۔ اس وقت گلگت بلتستان میں کرونا کے 1030 کیسز موجود ہیں۔ گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے صحافی عبد الرحمن بخاری وزیر اعلیٰ سے اتفاق کرتے ہیں۔ ان کے مطابق علاقے میں نئے کیسز میں تیزی حکومت کا لاک ڈاؤن میں کمی اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد رونما ہوئے۔
گلگت بلتستان میں بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت لاک ڈاؤن میں جزوی نرمی کی گئی، تو اس نرمی کا یہ نتیجہ نکلا کہ گزشتہ عید کے بعد سے اب تک روزانہ 20-30-40 مریض جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اور دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے اسپتالوں میں وہ محدود ہے۔
وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا مزید کہنا تھا کہ COVID-19 پر قابو پانے کے لیے تمام سیاسی پارٹیوں کے درمیان اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ مل کر اس مہلک بیماری کے خاتمے کے لیے تمام پارٹی رہنماؤں سے تجاویز طلب کی، کیونکہ یہ کسی ایک فرد یا پارٹی کا معاملہ نہیں۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
کابل کی ایک مسجد میں جمعے کی سپہر ہونے والے دھماکے میں ایک ممتاز مذہبی عالم مولوی عزیز اللہ مفلح جان بحق ہو گئے ہیں. ان کے ساتھ تین دوسرے نمازی بھی ہلاک ہوئے. وزارت داخلہ کے ایک ترجمان طارق آرین نے صحافیوں کو بتایا کہ متعدد افراد دھماکے میں زخمی ہوئے. 10 دنوں کے دوران مذہبی علماء پر یہ دوسرا حملہ ہے. 2 جون کو مولوی ایاز نیازی وزیر محمد اکبر خان مسجد میں کیے گئے ایک ایسے ہی حملے میں ہلاک ہوئے تھے. ابھی تک کسی گروپ نے مولوی مفلح پر حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی. افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ طالبان کے مزید 2000 قیدیوں کو بہت جلد رہا کر دیا جائے گا, جس کے بعد بین الافغان مذاکرات کی راہ ہموار ہو سکے گی. ان خیالات کا اظہار صدر غنی نے جمعرات کو واشنگٹن ڈی سی میں قائم امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کاؤنسل اور یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس کے زیر اہتمام تقریب میں ویڈیو خطاب کے دوران کیا. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل.
صدر غنی نے کہا کہ گزشتہ ماہ عید الفطر کے موقع پر ہونے والی 3 روزہ جنگ بندی کے نتیجے میں ان کی حکومت نے کئی اہم اقدامات کیے ہیں, جن میں ان کے بقول 3000 طالبان قیدیوں کی رہائی بھی شامل ہے. صدر غنی کے بقول افغان حکومت نے باقی ماندہ 2000 طالبان قیدیوں کو بہت جلد رہا کرنے کا فیصلہ کیا ہے, جس کی تاریخ کا اعلان بہت جلد کر دیا جائے گا. البتہ افغان صدر نے طالبان کی حراست میں افغان فوجیوں کے بارے میں وضاحت کا مطالبہ بھی کیا. ان کے بقول طالبان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس 1000 قیدی ہیں, لیکن صدر غنی کے بقول یہ تعداد تبدیل ہوتی رہتی ہے. صدر غنی نے کہا کہ انہیں یہ یقین دہانی چاہیے کہ ان تمام قیدیوں کو رہا کیا جائے گا. صدر غنی کے بقول ہم درست سمت میں گامزن ہیں اور اگلے ہفتے دنیا کو آئندہ اقدامات کے بارے میں آگاہ کریں گے. دوسری جانب طالبان ترجمان نے افغان حکومت کی طرف سے 2000 طالبان قیدیوں کی رہائی کے اعلان کو ایک اچھی پیش رفت قرار دیتے ہوئے اسے مثبت اقدام قرار دیا ہے. طالبان ترجمان سہیل شاہین نے کہا کہ جیسے ہی تمام طالبان قیدیوں کی رہائی کا عمل مکمل ہوگا, ان کے بقول طالبان بھی 1 ہفتے کے اندر بین الافغان مذاکرات کے لیے تیار ہوں گے. امریکہ کے نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد نے بھی افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قیدیوں کے تبادلے میں تیزی کو خوش آئین قرار دیا ہے. خلیلزاد نے اپنی متعدد ٹویٹس میں طالبان کی طرف سے بین الافغان مذاکرات میں شرکت کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے. خلیلزاد کے بقول اگرچہ بین الافغان مذاکرات کی کئی تفصیلات طے ہونا ابھی باقی ہیں, تاہم خلیلزاد کے بقول اس کے باوجود یہ ایک اچھی پیش رفت ہے. خلیلزاد نے مزید کہا کہ ہم پہلے سے کہیں زیادہ بین الافغان مذاکرات کے قریب ہیں, لہٰذا ان کے بقول جتنی جلد ممکن ہو سکے تمام فریقوں کو مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا. افغان امور کے تجزیہ کار اور صحافی رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ ان کے بقول تمام طالبان قیدیوں کی رہائی کے بعد بین الافغان بات چیت شروع ہو سکتی ہے.
طالبان کا مطالبہ تھا کہ ان سے امریکہ نے معاہدہ کیا ہے, تو وہاں نے اس میں یہ صاف لکھا ہے کہ 5000 طالبان قیدی یہاں ہوں گے اور طالبان اس کے بدلے 1000 سرکاری قیدیوں کو رہا کریں گے. تو میرے خیال میں اگر یہ رکاوٹ دور ہو جائے تو پھر تو بات چیت شروع ہو سکتی ہے. اور یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ بین الافغان مذاکرات اگلے مہینے شروع بھی ہو جائیں.
البتہ رحیم اللہ یوسف زئی کہتے ہیں کہ کرونا وبا کے باعث یہ مذاکرات ابتدا میں ویڈیو کانفرنس کی صورت میں ہو سکتے ہیں. ان کے خیال میں جب بھی یہ مذاکرات شروع ہوئے تو یہ قطر ہی میں ہوں گے.
طالبان قطر کے اوپر بہت اعتماد کرتے ہیں. قطر کی جو حیثیت ہے وہ غیر جانبدارانہ بھی ہے. افغان حکومت کو کچھ شکایتیں تھیں قطر سے, لیکن میرے خیال میں وہ آہستہ آہستہ دور ہو گئی ہے. اور امریکہ کو تو قطر کے اوپر پورا بھروسہ ہے. میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے. مجھے مکمل یقین ہے کہ یہ مذاکرات قطر ہی میں ہوں گے.
بین الافغان مذاکرات کے بارے میں نہ تو افغان حکومت اور نہ ہی طالبان کی جانب سے کوئی تاریخ سامنے آئی ہے, لیکن اطلاعات یہ بھی ہیں کہ یہ مذاکرات قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہی ہوں گے, جہاں رواں سال 29 فروری کو امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدہ طے پایا تھا اور طالبان کا سیاسی دفتر بھی دوحہ میں واقع ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز ایک انتظامی حکم نامے میں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے ان ملازمین پر پابندیاں عائد کی ہیں جو یہ تحقیقات کر رہے تھے کہ آیا امریکی افواج نے افغانستان میں جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے. امریکی انتظامیہ کے عہدیداروں نے پابندیوں کا اعلان کرتے ہوئے روس پر الزام عائد کیا کہ اس نے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے ہیگ میں قائم ٹریبیونل سے ساز باز کی, جس نے امریکہ کی حاکمیت اور خود مختاری کو چیلنج کیا ہے. امریکی وزیر خارجہ مائک پامپیو نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایک جعلی عدالت کی جانب سے اپنے لوگوں کو خطرے میں ڈالنے پر خاموش نہیں رہ سکتے. انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکنان نے ٹرمپ انتظامیہ کے اس اقدام پر تنقید کی ہے. ہیومن رائٹس واچ کی واشنگٹن کے لیے ڈائریکٹر اینڈریا پریسو کا کہنا ہے کہ یہ اقدام عالمی سطح پر قانون کی حکمرانی کی توہین کا اظہار ہے اور یہ رکاوٹ ڈالنے کی ایک شوریدہ سر کوشش کی ترجمانی کرتا ہے. ایوان نمائندگان کے اسپیکر نینسی پلوسی کو بھیجے گئے خط کے مطابق صدر ٹرمپ کا حکم نامہ وزیر خارجہ مائک پومپیو کو وزیر خزانہ سٹیو منوچن کے مشورے سے یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ عالمی عدالت برائے جرائم کے ان ملازمین کے امریکہ میں موجود اثاثوں کو منجمد کر دے جو امریکی افواج کے خلاف تحقیق میں ملوث ہیں. حکم نامے میں مائک پومپیو کو یہ اختیار بھی دیا گیا ہے کہ وہ متعلقہ ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی امریکہ میں داخلے پر بھی پابندی عائد کر سکتے ہیں. آئی سی سی کے پروسیکیوٹر فاطم بن سودامن 2013 سے لے کر سن 2014 کے درمیان افغانستان میں ممکنہ جنگی جرائم کی تحقیقات کرنا چاہتے ہیں. ان تحقیقات میں اس عرصے کے دوران طالبان کے ہاتھوں وسیع پیمانے پر عام شہریوں کی ہلاکتیں اور اس کے ساتھ افغان حکام کی جانب سے قیدیوں پر مبینہ تشدد اور ذرا کم درجے پر امریکی افواج اور سی آئی اے شامل ہیں. اس سال مارچ میں ان تحقیقات کی اجازت دے دی گئی تھی. بھارت میں کرونا وائرس کے مثبت کیسز کی تعداد تیزی سے بڑھی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں 10,000 سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں جس کے بعد کل کیسز کی تعداد تقریباً 3 لاکھ ہو گئی. اس کے ساتھ ہی بھارت نے برطانیہ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اب وہ کرونا سے متاثر ہونے والا چوتھا بدترین ملک بن گیا ہے. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش ہیں.
بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 10,956 مثبت کیسز پائے گئے. اس کے ساتھ ہی مثبت کیسز کی تعداد بڑھ کر 2,97,535 تک پہنچ گئی. گزشتہ 24 گھنٹوں میں 396 افراد فوت ہوئے ہیں اور اس طرح اموات کی تعداد 8,498 ہے. مثبت کیسز کے اعتبار سے اب صرف امریکہ، برازیل اور روس ہی بھارت سے آگے ہیں. امریکہ میں کیسز کی تعداد 20,22,000، برازیل میں 8 لاکھ سے زائد اور روس میں 5 لاکھ سے زائد ہے. تاہم حکومت کا دعویٰ ہے کہ بھارت کرونا وائرس کے خلاف لڑائی میں بہت اچھا کر رہا ہے اور وہ یہ جنگ جیتے گا. اس نے مزید کہا کہ چین نے وائرس پر قابو پانے کے لیے جو طریقے اپنائے تھے وہی اس نے بھی اپنائے ہیں، تاہم نتیجہ اس سے مختلف برآمد ہوا ہے. یاد رہے کہ حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن کی بہت سی پابندیاں ختم کر دینے اور بازار اور عبادت گاہیں کھول دینے کی وجہ سے وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے. تاہم متعدد مسجدوں اور مندروں کے ذمہ داروں نے ابھی انہیں نہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. دہلی جامع مسجد کے امام مولانا سید احمد بخاری نے بھی جامع مسجد کو 30 جون تک کے لیے دوبارہ بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے. انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں نے 2 دن پہلے جامع مسجد دہلی کو عام نمازیوں کے لیے بند کرنے کے تعلق سے عوامی رائے مانگی تھی. اسی درمیان علماء اکرام سے بھی مشورہ کیا گیا. اکثریتی رائے یہی ہے کہ انسانی جان کو ہلاکت سے بچانا افضل ہے اور اس کے لیے شرعی عذر موجود ہے. لہذا عوامی رائے اور علماء سے مشورے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ آج رات 8 بجے یعنی نماز مغرب کے بعد سے 30 جون تک جامع مسجد دہلی میں اجتماعی طور پر نماز ادا نہ کر کے چند لوگ ہی 5 وقتہ با جماعت نماز ادا کریں گے اور عام نمازی اپنے گھروں میں نماز ادا کریں.
دریں اثنا دہلی حکومت نے ان افواہوں کو مسترد کر دیا ہے کہ کرونا کیسز میں تیزی سے اضافے کی وجہ سے دہلی میں پھر لاک ڈاؤن کا اعلان کیا جانے والا ہے. وزیر صحت ستیندر جین نے کہا کہ لاک ڈاؤن میں کوئی توسیع نہیں کی جائے گی. خیال ہے کہ دہلی میں کرونا کیسز کی تعداد 34,000 سے زائد اور اموات کی تعداد 1,000 سے زائد ہے. اسی درمیان بھارت نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی اس پیشکش پر سخت تنقید کی ہے کہ وہ لاک ڈاؤن کے دوران غریبوں کے لیے شروع کی گئی کیش ٹرانسفر اسکیم کو بھارت کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں. بھارت نے کہا کہ اس نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے جس اقتصادی پیکج کا اعلان کیا ہے اس کا حجم پاکستان کی جی ڈی پی یا مجموعی قومی پیداوار کے برابر ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ان کے الفاظ میں پاکستان کو ایک اچھے اقتصادی مشیر کی ضرورت ہے. یاد رہے کہ اس خبر کے بعد کہ بھارت میں غریب طبقات لاک ڈاؤن سے بری طرح متاثر ہیں، عمران خان نے ٹویٹ کر کے مذکورہ اسکیم کے تجربات شیئر کرنے کی پیشکش کی تھی. پاکستانی دفتر خارجہ نے بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان کے اس مبینہ منفی بیان پر اظہار افسوس کیا اور اسے غیر پیشہ ورانہ قرار دیا ہے. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
بھارت نے امریکہ کے کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی یو ایس سی آئی آر ایف کی ٹیم کو دورہ بھارت کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے. یہ ٹیم مذہبی آزادی سے متعلق معاملات کا جائزہ لینے کے لیے بھارت کا دورہ کرنا چاہتی تھی. عمیر بن ریاض مزید تفصیل بتاتے ہیں.
بھارتی حکومت کا کہنا ہے کہ ایسی غیر ملکی ایجنسیوں کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ اس کے شہریوں کو حاصل حقوق کی جانچ پڑتال کریں. بھارت کے وزیر خارجہ سبرا مینم جے شنکر نے حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک رکن پارلیمنٹ کو لکھے گئے خط میں بتایا ہے کہ بھارتی حکومت نے امریکہ کے کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کی اس ٹیم کو ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے جو مذہبی آزادی سے متعلق مسائل کی تحقیقات کے لیے بھارت آنا چاہتی تھی. خبر رساں ادارے رائٹرز کا کہنا ہے کہ انہیں اس خط کی کاپی بھی موصول ہوئی ہے جو بھارتی وزیر خارجہ کی جانب سے یکم جون کو رکن پارلیمان نشی کانت دوبے کو بھجوایا گیا تھا. یاد رہے کہ نشی کانت دوبے نے بھارت میں مذہبی آزادی سے متعلق امریکی کمیشن کی رپورٹ کا معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھایا تھا. بھارتی وزیر خارجہ نے امریکی کمیشن کی ٹیم کو ویزا نہ دینے کے معاملے کی وضاحت کرتے ہوئے اپنے خط میں لکھا ہے کہ بھارتی حکومت نہیں سمجھتی کہ ایسے غیر ملکی اداروں کو بھارت کے شہریوں سے متعلق کوئی رائے مرتب کرنے کا اختیار حاصل ہے. ان کے بقول بھارتی شہریوں کے حقوق کو آئینی تحفظ حاصل ہے. خیال رہے کہ بھارت میں 2014 سے نریندر مودی کی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی اقتدار میں ہے. بی جے پی پر مسلسل یہ تنقید ہوتی رہی ہے کہ اس کی حکومت میں اقلیتوں پر حملوں میں اضافہ ہو گیا ہے. امریکہ کے کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے بھی رواں سال اپریل میں ایک رپورٹ جاری کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ بھارت میں مذہبی آزادی خطرناک حد تک سکڑتی جا رہی ہے اور اقلیتوں پر حملے بڑھ رہے ہیں. کمیشن نے اپنی رپورٹ میں سفارش کی تھی کہ چونکہ بھارت نے نئے شہریت قانون میں مسلمانوں کو شامل نہیں کیا اس لیے مودی حکومت کے بعض عہدیداروں پر پابندیاں عائد کی جائیں. کمیشن نے اپنی سالانہ رپورٹ میں امریکی حکومت سے کہا تھا کہ بھارت کو بھی ان 13 ممالک کی فہرست میں شامل کیا جائے جہاں شہریوں کو مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے. سال 2004 کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب بھارت کو اس فہرست میں شامل کرنے کی سفارش کی گئی تھی. البتہ بھارت نے کمیشن کی اس رپورٹ کو مسترد کر دیا تھا. کمیشن کی رپورٹ پر اپنے رد عمل میں بھارت کے وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ حکومت امریکی کمیشن کے سروے کو مکمل طور پر مسترد کرتی ہے جو بھارتی شہریوں کو حاصل حقوق کے حوالے سے محدود معلومات پر مبنی ہے. انہوں نے کمیشن کی رپورٹ کو جانبدار اور بھارتی حکومت کے خلاف فیصلہ سنانے کے مترادف قرار دیا تھا. البتہ رواں ہفتے امریکہ نے ایک بار پھر بھارت میں مذہبی و نسلی اقلیتوں کے تحفظ کا مسئلہ اٹھایا ہے اور ان پر ہونے والے حملوں اور امتیازی رویے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. امریکہ نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ بھارت کے آئین نے اقلیتوں کے تحفظ کی جو ضمانت دی ہے اس کو مکمل طور پر یقینی بنایا جائے. دوسری جانب امریکہ کی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کی ایک ترجمان ڈینیل سروین نے بھارت کی جانب سے ویزا نہ دیے جانے کے معاملے پر کہا ہے کہ ادارے کی ایک ٹیم بھارت کا دورہ کرنا چاہتی تھی تاکہ نئی دہلی حکومت سے تعمیری مذاکرات کیے جا سکیں. انہوں نے کہا کہ ایک غیر فرقہ وارانہ اور جمہوری ریاست کے طور پر اور امریکہ کا قریبی شراکت دار ہونے کے ناطے بھارت کو اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ امریکہ کی ٹیم کو دورے کی اجازت دے تاکہ نئی دہلی کو بھی یہ موقع حاصل ہو کہ وہ اپنی رائے کمیشن تک پہنچا سکے.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. اب پیش کرتے ہیں عالمی خبریں. امریکہ میں کئی ہفتوں سے جاری احتجاجی مظاہروں کے بعد صدر ٹرمپ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کی انتظامیہ ملک میں اقلیتی برادریوں کی معاشی ترقی کو فعال طریقے سے فروغ دے گی اور ان برادریوں میں عدم مساوات اور صحت کے مسائل کا خاتمہ کرے گی. وائٹ ہاؤس نے اس منصوبے کی تفصیلات نہیں بتائیں، تاہم اس کا کہنا ہے کہ یہ چار نکاتی منصوبے کا حصہ ہوگا جس کی بنیاد انصاف، سلامتی، مواقع کی فراہمی اور احترام کو مستحکم کرنے پر ہوگی. صدر ٹرمپ نے جمعرات کے روز ٹیکسس کے شہر ہیوسٹن کے ایک چرچ میں رنگ و نسل اور پولیس کے نظام پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اس منصوبے کے ایک حصے کے طور پر وہ پولیس کی طرف سے طاقت کے استعمال کے حوالے سے پیشہ ورانہ معیار اپنانے کے سلسلے میں ایک ایگزیکٹو حکم نامے پر دستخط کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہمیں نسل پرستی یا تعصب جو کسی بھی انداز میں ظاہر ہو کے خلاف مل کر کام کرنا ہوگا، تاہم ہم لاکھوں کروڑوں لوگوں کو غلط طور پر نسل پرست قرار دے کر یہ مقصد حاصل نہیں کر سکتے. صدر ٹرمپ نے اپنے ایک سابقہ بیان پر ہونے والی تنقید کو مسترد کر دیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ قانون نافذ کرنے والوں کو سڑکوں پر جاری مظاہروں کو کنٹرول کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ وہ اپنے بیان پر قائم ہیں. صدر ٹرمپ نے سیاٹل میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں کا نوٹس لیتے ہوئے شہر کے میئر اور ریاست کے گورنر سے کہا کہ وہ فوری طور پر شہر سے یہ مظاہرے ختم کرائیں اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو وہ خود قدم اٹھائیں گے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پولیس کی تعریف بھی کی اور کہا کہ چند برے اہلکاروں کی وجہ سے پوری پولیس فورس کو مورد الزام ٹھہرانا درست نہیں. اسد صہیب تفصیل بتاتے ہیں.
جمعرات کو ریاست ٹیکساس کے شہر ڈیلس میں اپنی انتخابی مہم کے دوران ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ ہر ادارے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، آپ ان چند لوگوں کی بنیاد پر سب کو برا نہیں کہہ سکتے. صدر ٹرمپ کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب 46 سالہ سیاہ فام شخص جارج فلوئڈ کی پولیس تحویل میں ہلاکت کے بعد امریکہ میں مظاہرے جاری ہیں اور پولیس پر نسلی تعصب کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ رواں سال 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں دوسری مدت کے لیے امیدوار ہیں اور امن و امان کی صورتحال میں بہتری ان کے انتخابی منشور کا اہم جزو ہے۔ اپنی تقریر میں صدر نے کہا کہ نسلی تعصب کے خاتمے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا، لیکن ہم لاکھوں امریکیوں پر نسلی تعصب کا لیبل لگا کر اس جانب کوئی پیش رفت نہیں کر سکتے۔ امریکہ میں جارج فلوئڈ کی ہلاکت پر ہونے والے مظاہروں کے بعد سیاسی گرما گرمی بھی عروج پر ہے۔ اپوزیشن جماعت ڈیموکریٹک پارٹی صورتحال میں خرابی کا ذمہ دار صدر ٹرمپ کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کو قرار دے رہی ہے۔ البتہ حکمراں جماعت ریپبلکن پارٹی کے رہنما اس معاملے پر محتاط رد عمل دے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ پر یہ الزام بھی لگتا رہا ہے کہ وہ نسلی تعصب کو ہوا دے کر دائیں بازوں کے ووٹرز کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جمعرات کو ڈیلس میں خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہمیں نسلی تعصب کے واقعات کی وجوہات کا تفصیلی جائزہ لینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں مقیم اقلیتوں کو صحت عامہ کی سہولتیں اور انہیں کاروبار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ خیال رہے کہ امریکہ میں احتجاج کا سلسلہ ایک ایسے وقت جاری ہے جب کرونا وائرس کی وجہ سے امریکہ کو معاشی مسائل کا بھی سامنا ہے۔ اپنے خطاب کے بعد امریکی ٹی وی فاکس نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں صدر نے کہا کہ انہوں نے جارج فلوئڈ کی گرفتاری کی ویڈیو موبائل فون پر دیکھی، جو بلا شبہ خوفناک تھی۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ اس معاملے پر امریکی عوام کے تحفظات دور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس ضمن میں ایسے واقعات کے بعد ماضی کے صدور کے اقدامات کا موازنہ صدر ٹرمپ کے رد عمل سے کیا جا رہا ہے۔ صدر کے مخالفین کا یہ موقف ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں صدر معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے بجائے متنازع بیانات دے کر لوگوں کے جذبات مشتعل کرتے رہے ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نسل پرستی اور پولیس کے رویے سے متعلق کسی قسم کی بامقصد گفتگو سے گریز کر رہے ہیں۔ جمعرات کو ایک بیان میں جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ نے اس معاملے میں امریکہ کو مزید تقسیم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کا امریکی ریاست ٹیکساس کا دورہ بھی مختلف نہیں ہے۔ ان کے بقول ایسے وقت میں جب قوم کو ہمدردی کی ضرورت ہے، صدر ٹرمپ فوٹو سیشن کرانے میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں۔ ڈیلس روانگی سے قبل صدر ٹرمپ نے ڈیموکریٹک پارٹی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے الزام لگایا تھا کہ امریکی ریاست واشنگٹن میں اس کے رہنماؤں نے احتجاج کی آڑ میں سیاٹل شہر کو یرغمال بنا لیا ہے۔ امریکہ میں جارج فلوئڈ کی ہلاکت کے بعد پولیس اصلاحات کا مطالبہ بھی زور پکڑ رہا ہے۔ بدھ کو وائٹ ہاؤس نے کہا تھا کہ پولیس کے محکمے میں اصلاحات کے مسودے کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ البتہ ٹرمپ حکومت نے پولیس کو حاصل استثناء کم کرنے یا محدود کرنے کے امکانات کو مسترد کیا ہے۔
امریکہ نے عراق سے آئندہ چند ماہ کے دوران فوجیوں کی تعداد گھٹانے کا اعلان کیا ہے، جو وہاں جنگجو تنظیم داعش کو شکست دینے کے لیے تعینات تھے۔ کاشف اوان کی رپورٹ میں مزید تفصیل پیش ہے۔
عراق اور امریکہ کی حکومتوں نے جمعرات کو ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ عراق میں جنگجو تنظیم داعش کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، جس کے بعد آئندہ مہینوں میں عراق سے امریکی فورسز کی تعداد میں کمی کر دی جائے گی۔ یاد رہے کہ رواں برس امریکی ڈرون حملے میں ایرانی کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد عراقی پارلیمنٹ نے امریکی فوجیوں کے ملک سے انخلا کی قرارداد منظور کی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت امریکہ کے 5,200 فوجی عراق میں موجود ہیں۔ قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد سے عراقی پارلیمنٹ کے ارکان مطالبہ کر رہے تھے کہ امریکی فوج کو ملک سے بے دخل کر دیا جائے۔ تاہم جمعرات کو امریکہ کے نائب وزیر خارجہ ڈیوڈ شینکر اور عراقی حکام نے عراق میں موجود امریکی فوجیوں کی تعداد میں کمی پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں ملکوں کے وفود کے درمیان بغداد میں اعلی سطح کا اجلاس متوقع تھا، تاہم کورونا کی پابندیوں کی وجہ سے یہ مذاکرات آن لائن اجلاس تک محدود رہے۔ جمعرات کو ہونے والے مذاکرات مختصر تھے، جس کے بعد جاری ہونے والے اعلامیہ میں یہ نہیں بتایا گیا کہ عراق میں موجود امریکی فوجیوں کی کتنی تعداد کم کی جائے گی اور ایسا کب ہوگا۔ اعلامیہ کے مطابق امریکہ نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ عراق میں مستقل فوجی اڈوں یا مستقل فوجی موجودگی کا خواہش مند نہیں ہے۔ اعلامیہ میں عراق نے بھی یقین دلایا ہے کہ وہ اپنے ملک میں امریکی فوجی اڈوں کی حفاظت یقینی بنائے گا۔ رواں برس جنوری میں جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے ایران نے عراق میں موجود اس بیس پر ایک درجن سے زائد میزائل داغے تھے جہاں امریکی فوجی موجود تھے، جبکہ پرتشدد مظاہرین نے امریکی سفارت خانے پر دھاوا بھی بولا تھا۔ امریکی نائب وزیر خارجہ ڈیوڈ شینکر نے جمعرات کو ایرانی حکام کے ساتھ مذاکرات کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ فریقین کے درمیان فوج کی تعداد میں کمی سے متعلق کسی بھی تاریخ پر بات چیت نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم عالمی مالیاتی اداروں کی مدد سے عراق کی نئی حکومت کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے اور عراق کو درپیش کرونا وائرس اور آئل ریونیو میں مسلسل کمی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے بغداد حکومت کی مدد کریں گے۔
بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 11,000 نئے کیسز کی نشاندہی ہوئی۔ بھارت اب کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد کے حوالے سے دنیا بھر میں چوتھے نمبر پر آ گیا ہے۔ اب صرف امریکہ، برازیل اور روس ایسے ملک ہیں جہاں بھارت سے زیادہ کیسز موجود ہیں۔ بھارت میں کرونا وائرس کے تصدیق شدہ کیسز کی کل تعداد 2,97,535 ہے۔ جانس ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی کل تعداد 75 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ سب سے زیادہ تعداد امریکہ میں ہے جو 20 لاکھ سے زیادہ ہے۔ برازیل میں 8 لاکھ اور روس میں 5,10,000 مریض موجود ہیں۔ امریکہ کی ایک بایو ٹیکنالوجی کمپنی ماڈرنا کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس ویکسین کے وسیع پیمانے پر ٹیسٹ ممکنہ طور پر آئندہ ماہ کیے جائیں گے۔ یہ کمپنی امریکہ کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے ساتھ مل کر اس ویکسین کی تیاری کا کام کر رہی ہے۔ کمپنی کے مطابق ویکسین کی جانچ 30,000 رضاکاروں سے شروع کی جائے گی۔ چین کی بایو ٹیک کمپنی سائنوویک بھی آئندہ ماہ کرونا وائرس ویکسین کی جانچ برازیل میں 9,000 رضاکاروں سے شروع کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی ویکسین کی تیاری کا کام جاری ہے اور وہ بھی اس کی جانچ برازیل میں کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ بھی آپریشن وارپ سپیڈ نامی لیبارٹری میں ویکسین کی تیاری پر کام کر رہی ہے اور انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جنوری میں کرونا وائرس ویکسین کی 30 کروڑ خوراکیں دستیاب ہوں گی۔ تاہم طبی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی کہ یہ ویکسین مؤثر ثابت ہوگی، اور اگر ایسا ہوا بھی تو اس کا اثر چند ماہ سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں، لیکن ہمارا پروگرام جاری ہے۔ کچھ مزید رپورٹیں پیش کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں مالی سال 2020-2021 کا بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے۔ وزیر صنعت و پیداوار حماد اظہر نے 72,94,90,00,000,000 روپے کا بجٹ پیش کر دیا۔ رواں سال اس خسارے کے بجٹ میں وفاقی ریونیو کا تخمینہ 3,700 روپے ہے اور اخراجات 7,137 روپے۔ اسی طرح بجٹ خسارہ 3,437 روپے ہے جو جی ڈی پی کا 7% بنتا ہے۔ اسلام آباد سے آصم علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
پاکستان میں آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ پیش کر دیا گیا۔ قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے وزیر صنعت و پیداوار حماد اظہر نے کہا کہ بجٹ کا کل حجم 72,94,90,00,000 روپے ہے۔ رواں سال یہ خسارے کا بجٹ ہے جس میں وفاقی ریونیو کا تخمینہ 3,700 روپے ہے اور اخراجات 7,137 روپے ہے۔ اس طرح بجٹ خسارہ 3,437 روپے کا ہے جو جی ڈی پی کا 7% بنتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ مالی سال میں آمدن کا مجموعی تخمینہ 63,14,00,000,000 روپے رکھا گیا ہے۔ محاصل سے آمدن کا تخمینہ 36,99,50,00,000,000 روپے ہے۔ بجٹ میں ترقیاتی اخراجات کا تخمینہ 70,00,000,000 روپے لگایا گیا ہے۔ حماد اظہر نے بتایا کہ کرنٹ اکاؤنٹ خزارے میں 73% کمی ہوئی۔ پی ٹی آئی حکومت نے تجارتی خزارے میں 31% کمی کی۔ 9 ماہ میں تجارتی خسارے میں 21% کمی کی گئی۔ تجارتی خسارہ 21 ارب ڈالر سے کم ہو کر 15 ارب ڈالر رہ گیا ہے۔ ایف بی آر کے ریونیو میں 15% اضافہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے 6 ارب ڈالر کے بیرونی قرض کی ادائیگی کی۔ پچھلے 2 سال میں 5,000 ارب سود کی عمد میں ادا کیے۔ ماضی کے قرضوں پر ہم نے 5,000 ارب روپے سود ادا کیا۔ 10 لاکھ پاکستانیوں کے لیے بیرون ملک ملازمت کے مواقع پیدا ہوئے۔ 9 ماہ میں ترسیلاتی زر 17 ارب ڈالر تک پہنچ گئے۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے اسٹیٹ بینک سے کوئی قرضہ نہیں لیا۔ قرضوں کے انتظامات کو بہتر کیا گیا۔ 40 ارب روپے بچائے۔ رواں سال بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں یا ریٹائرڈ ملازمین کے لیے پینشن میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ کرونا وائرس کے حوالے سے حماد اظہر نے کہا کہ بدقسمتی سے کرونا وائرس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ترقی پذیر ممالک کے لیے کرونا بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان بھی کرونا وائرس کے اثر سے محفوظ نہیں رہا۔ کرونا کے باعث جی ڈی پی میں 3,300 ارب روپے کی کمی ہوئی۔ ایف پی آر کو ٹیکس وصولی میں 900 ارب روپے کی کمی رہی۔ حکومت کو نان ٹیکس ریونیو میں 102 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ حکومت نے کرونا کے تدارک کے لیے 1,200 ارب روپے سے زائد کے پیکج کی منظوری دی۔ حکومت نے طبی شعبے کے لیے 75 ارب روپے کی منظوری دی۔ کسانوں کو سستی کھاد اور قرضوں کی فراہمی کے لیے 50 ارب روپے مختص کیے گئے. 200 ارب روپے روزانہ اجرت کمانے والوں کے لیے مختص کیے گئے. کرونا فنڈ کے لیے 70 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. میڈیکل سپلائز میں 15 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ دی. بجٹ میں خریداری پر قومی شناختی کارڈ سے متعلق شرط 50,000 سے بڑھا کر 1,00,000 کر دی گئی ہے. درآمدی سگریٹ کی شرح 65% سے بڑھا کر 100% کر دی گئی, جبکہ کیفین والے مشروبات پر شرح 13% سے بڑھا کر 25% کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ ڈبل کیبن گاڑیوں پر بھی ٹیکس کی شرح بڑھا دی گئی ہے. عاصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
اس سے قبل گزشتہ روز پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے بجٹ سے قبل جو اقتصادی اعداد و شمار پیش کیے تھے ان میں کہا گیا کہ ملک کی آمدنی میں کرونا وائرس کے سبب 0.4% کمی ہوئی ہے, جبکہ برآمدات اور ٹیکس کی وصولیاں بھی متاثر ہوئی ہیں. ان کے مطابق اقتصادی شعبے میں شرح نمو -2.6% رہی, جبکہ زراعت کی شرح نمو صرف 2.7% رہی. انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود کہ اخراجات آمدن سے زیادہ رہے, 20 ارب کے خسارے کو کم کر کے 3 ارب تک لے آئے ہیں اور اسٹیٹ بینک سے کوئی قرض بھی نہیں لیا. یہ جاننے کے لیے کہ مشیر خزانہ نے جو اعداد و شمار بتائے ان کے پیش نظر پاکستان کا معاشی مستقبل کیسا نظر آتا ہے, ہم نے 2 انڈیپینڈنٹ ماہرین معاشیات فیڈریشن آف پاکستان اکنامک کاؤنسل کے چیف اکانومسٹ ڈاکٹر ایوب مہر اور پاکستان کی وزارت خارجہ کے سابق مشیر اور نسٹ کے پروفیسر ڈاکٹر اشفاق حسن سے گفتگو کی ہے. حفیظ شیخ کے پیش کردہ اکنامک سروے کے حوالے سے سوالات کے جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر ایوب مہر نے کہا,
دیکھیں بہت فرینکلی سپیکنگ اگر میں اس کو کہوں کہ یہ جو اکنامک سروے ہے اگر آپ دیکھیں تو ہر سال جو اکنامک سروے ہوتا ہے اس میں کچھ چیزیں نیگیٹو ہوتی ہیں, کچھ پازیٹیو ہوتی ہیں جن کو ڈسکس کیا جاتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی اس میں ٹوٹلی نیگیٹو چیزیں نظر آئیں. یہ بالکل کہنا سراسر زیادتی ہوگی کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ COVID-19 کی وجہ سے یہ امپیکٹ آیا ہے, کرونا وائرس کی وجہ سے امپیکٹ آیا ہے, وہ یہ پروو ہو نہیں سکتا, کسی بھی طرح سے پروو نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ جو انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں وہ تمام انڈیکیٹرز دیکھیں, جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ مائنس میں جو گئی ہے, 0.4 مائنس میں جو گئی ہے, وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کووڈ کا امپیکٹ جو تھا وہ مارچ تک تو نہیں آیا تھا, مارچ کے بعد آیا تھا. اگر 3.3% جو ٹارگیٹ رکھا گیا تھا اگر وہ 3.3 اچیو نہ ہوتا تو 3 اچیو ہو جاتا, 2.3 اچیو ہو جاتا, 2 اچیو ہو جاتا, پازیٹیو میں رہتا, کم ہو جاتا, مائنس میں نہیں جا سکتا تھا. تو مارچ میں پوزیشن یہ تھی کہ جو لارج اسکیل انڈسٹری ہے, جو ٹوٹل ہمارے مینوفیکچرنگ اور انڈسٹریل سیکٹر کا 80% بنتی ہے, اس میں 5% کی نیگیٹو گروتھ آ چکی تھی مارچ تک, جولائی سے مارچ تک, یعنی ابھی کووڈ کا امپیکٹ نہیں آیا تھا. وہ 5% ڈکلائن بہت بڑا ڈکلائن ہے پاکستان کی ہسٹری میں, اور اس کی وجہ سے ایک بہت میسیو لیول پر بڑی انڈسٹریز میں ان امپلائمنٹ کریٹ ہو چکی تھی. دوسرا, اسی دوران اسٹاک مارکیٹ انڈیکس گر چکا تھا, روپی میں ڈی ویلیویشن بھی ہو چکی تھی مارچ تک کے جو فگرز بتا رہے ہیں. انفلیشن پہ اگر دیکھیں تو جب اگست 2018 میں جب حکومت چینج ہوئی تھی تو اس وقت انفلیشن 5.1% تھا, وہ 5.1% جو تھا بڑھ کر کے 7% کی رینج میں آیا, اور گزشتہ سال اگست میں وہ ڈبل ڈیجٹ میں آ گیا تھا, 10% سے اوپر ہو گیا تھا. اس سال جنوری میں آ کے وہ جو 5% تھا پی ٹی آئی کی حکومت کے وقت, وہ جنوری میں 14% سے بھی اوپر چلا گیا تھا. ابھی ریسنٹلی وہ 11% اور 12% کے درمیان ہے, ابھی بھی ڈبل ڈیجٹ میں ہے. لیکن اس میں بھی ایک جو بہت خاص بات یہ ہے کہ جو انفلیشن میں جو فوڈ پرائزز والا انفلیشن ہے وہ زیادہ ہے. کنزیومر پرائز انڈیکس کے انفلیشن پھر بھی ریلیٹیولی کم ہے, لیکن فوڈ پرائزز کا جو انڈیکس ہے وہ ایک وقت میں جنوری میں 23% تک چلا گیا تھا. اور شاید یہ میں پہلی دفعہ ایک انیوژل چیز ہوئی ہے کہ جو فوڈ آئٹم کی پرائزز ہیں وہ پاکستان کے رورل ایریاز میں زیادہ تیزی سے بڑھی. ایک جنرل پرسپشن یہ ہوتا ہے کہ رورل ایریاز میں فوڈ پرائزز تیزی سے نہیں بڑھتی, اربن ایریاز میں فوڈ پرائزز بڑھتی ہیں, اور ایسا مارچ تک ہو چکا تھا, مارچ 2020 تک. تو یہ کہنا کہ کووڈ کا امپیکٹ ہے, کووڈ کا امپیکٹ ہوتا تو مارچ سے پہلے تو کووڈ کا امپیکٹ نہیں ہو سکتا تھا. تو اچھا, دوسرا, گورنمنٹ جو ٹیکس ریونیو کی بات کر رہی ہے, ٹیکس ریونیو میں گورنمنٹ نے خود جو 5200 بلین کا ٹارگٹ تھا, 5.2 ٹریلین کا, اس کو خود ریوائز کر کے 4200 کر دیا تھا. جب پہلے ہی 1300 کم کر دیا تھا گورنمنٹ نے, تو اس کے یہ تو کووڈ کا امپیکٹ تو بعد میں تھا, وہ 1300 پہلے ہی کم گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ آ چکی تھی. اب گورنمنٹ کی طرف سے یہ فگر آ رہے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن میں اضافہ ہو گیا ہے پہلے سے, یہاں ایک کوشچن بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر انڈسٹریل گروتھ کم ہوئی ہے, انڈسٹریل سیکٹر جو ہے نیگیٹو گروتھ میں گیا ہے, سروسز سیکٹر بھی نیگیٹو گروتھ میں گیا ہے, تو ایگریکلچر سیکٹر سے تو ٹیکس فیڈرل گورنمنٹ کو نہیں ملتے. ایگریکلچر تو کانسٹیٹیوشن کے مطابق پروونشل سبجیکٹ ہے, اس پہ اگر ٹیکس لگتا ہے تو پروونس کلیکٹ کرتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے انڈسٹری سے اور سروسز سے. اگر سروسز نیگیٹو گروتھ میں گیا اور انڈسٹری بھی نیگیٹو گروتھ میں ہوئی تو ٹیکس وہاں سے ٹیکسوں کی کلیکشن کیسے بڑھ سکتی ہے؟ یہ پوسیبل بھی نہیں ہو سکتا کہ دونوں سیکٹر نقصان میں جائیں اور جو نقصان میں سیکٹر جائیں وہاں سے ٹیکس کی کلیکشن بڑھ جائے. تو ادر وائز بجٹ میں اس میں کوئی چیز ایسی نظر آ نہیں رہی جس کو ہم اپریسیٹ کریں. گورنمنٹ اس میں امفیسائز کر رہی ہے کہ یہ پازیٹیو چیز ہے, وہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کا جو خسارہ تھا وہ کچھ کم ہوا ہے. لیکن وہ جو خسارہ کم ہوا ہے اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایکسپورٹ بھی بڑھی کہ ایکسپورٹ بڑھنے سے خسارہ کم ہو جائے. ایکسپورٹ تو کم ہوئی ہے لیکن امپورٹ بہت تیزی سے کم ہوئی. اور امپورٹ کو اگر بریک اپ دیکھیں, امپورٹ کون کن چیزوں کی امپورٹ کم ہوئی, تو اس میں جو انڈسٹریل را مٹیریل ہے, انڈسٹری سے پلانٹ ہے, مشینری ہے, اسپیئر پارٹس ہے, ان چیزوں کی امپورٹس کم ہوئی ہے. اور ان چیزوں کی امپورٹ کا کم ہونا اس لحاظ سے ڈینجرس ہے کہ ان چیزوں کی امپورٹ کم ہونا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ملک میں انویسٹمنٹ اور انڈسٹریلائزیشن کا جو عمل ہے وہ کم ہو گیا ہے, اس کی وجہ سے بجٹ کا خسارہ کم ہوا ہے. ایک اور چیز کی ہے, گزشتہ دو ماہ میں جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائزز کم ہو گئی تھی تو بہت ساری کنٹریز نے, ہمارے یہاں نیبر کنٹری ہے انڈیا کی ایگزامپل ہے, انہوں نے اسٹوریج کیپیسٹی بڑھا کے آئل امپورٹ زیادہ بڑھا دی تھی اپنی, کہ کم ہو گیا ہے مارکیٹ, انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائز کم ہے ہم امپورٹ بڑھا دیتے ہیں. لیکن پاکستان نے آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو کہا تھا کہ آپ امپورٹ نہ کریں, امپورٹ پہ بین کر دیا تھا کہ ابھی ضرورت نہیں ہے, جو صورتحال ملک میں چل رہی ہے ٹرانسپورٹ پہ پابندی ہے, اور اس امپورٹ سے یہ تو ضرور ہوا ہے کہ اپنے اکاؤنٹ جو ٹریڈ اکاؤنٹ بیلنس ہے اس میں تھوڑی سی بہتری تو آ گئی کہ امپورٹ کم ہو گئی ہے.
اچھا یہ بتائیے مجھے, اب حکومت کے پاس چوائسز کیا ہے؟
حکومت کا اپنا سٹانس جو ہے وہ صرف ایک سارا ہے حکومت کا, وہ یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے, کرونا وائرس کی وجہ سے تمام انڈیکیٹرز ہمارے خراب ہو گئے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی انٹرنیشنل ادارے بھی, جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا ورلڈ بینک یا آئی ایم ایف, جو نیگیٹو گروتھ پاکستان کی بتا رہے تھے وہ اس سال کی نہیں بتا رہے تھے, جو اس سال ختم ہوا ہے وہ آنے والا جو 2020-21 ہے اس کی بات ہو رہی. اس کا امپیکٹ تو آنا ہے, ابھی اس پہ نہیں تھا آنا تھا, وہ تو ابھی نیکسٹ ایئر آئے. چوائسیز بہت اچھے ریکمنڈیشن دی گئی ہے لیکن حکومت نے ابھی اس کی طرف, نہ تو اکنامک سروے میں کوئی اس کی طرف کوئی مجھے انڈیکیشن نظر آئی ہے. تمام دنیا نے جو اسٹریٹجی اڈاپٹ کی ہے, ورلڈ بینک نے پاکستان کے لیے بھی ریکمنڈ کی ہے کہ آپ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی پالیسی اڈاپٹ کر لیں فوری طور پہ, اور امپلائمنٹ آپ کی بڑھ جائے پہ آپ فوکس کریں, ایکسپورٹ بڑھانے پہ فی الحال توجہ نہ دیں, کیونکہ موجودہ ورلڈ کی جو صورتحال ہے اس میں ایکسپورٹ بڑھانا آپ کے لیے پاسبل نہیں ہوگا. یہ ایک وے فارورڈ ہے ان کے لیے, لیکن ابھی تک کوئی اس طرح کی انڈیکیشن فسکل پالیسی میں یا گورنمنٹ کی طرف سے, پلاننگ کمیشن کی طرف سے کوئی اس طرح کی پالیسی میں پالیسی اسٹیپ نظر نہیں آیا ہے.
جو بجٹ آنے والا ہے اس کا کیا آؤٹ لک نظر آ رہا ہے پاکستان کے فیوچر کے لیے اکنامکس؟
جی دیکھیں, جہاں تک بجٹ کا تعلق ہے یہ اتنا انسرٹن ہے سچویشن کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک رسم دنیا نبھانے والا بجٹ ہوگا, کیونکہ چونکہ پہلے جولائی سے نیا مالی سال شروع ہوگا اور اس کے لیے اخراجات ہوں گے جو پارلیمنٹ سے جس کی ایک منظوری دی جاتی ہے, تو ایک بجٹ ہم نے پیش کرنا ہے تو وہ ہو جائے گا. لیکن یہ بجٹ کتنے کے, اس کی کیا سینسٹی ہوگی یہ بڑا مشکل ہے کہنا, کیونکہ بہت ہی فلوئڈ ہے. اس وقت ہم آپ سمجھ لیں کہ کرونا کے بالکل پیک پیریڈ سے گزر رہے ہیں, تو اتنا اسٹیٹ آف انسرٹنٹی ہے کہ, اور یہ چیزیں سراؤنڈڈ بھی ہوں گی بجٹ سے ریلیٹڈ بھی, تو اس لیے بالکل کہا نہیں جا سکتا ہے کہ کیا ہوگا. اور ایک حسب معمول جو جس طریقے سے آئی ایم ایف کا اپروچ ہوتا ہے کہ ایک ریلیونٹ سا ٹاسک کا ٹارگٹ دے دیتے ہیں اور حکومت کو اس گاڑی کے پیچھے یا اس بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں جیسے پچھلے مالی سال میں کیا تھا. یہ اس مرتبہ بھی بلکہ حالات پچھلے سال سے اس مالی سال میں زیادہ خراب ہیں, اس لیے اس میں اس قسم کے ٹیکس کے جو ٹارگٹ ہیں جو آئی ایم ایف پروپوز کر رہا ہے غالباً 4,950 بلین, یہ بھی پچھلے مالی سال کی طرح انتہائی غیر مناسب ہے اور اس کی کوئی آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ چیزیں اچیو ہو سکیں گی. میرے کیلکولیشن کے مطابق 4,250 بلین تھا, حافظ
جس پاشا صاحب ایک اور بھی ہمارے اکانومسٹ ہیں پاکستان میں, ان کا غالباً یہ ہے کہ 4300 ہو جائے گا, تو اسی رینج میں ہے 4250-4300. دس از دی آئیڈیل ٹیکس کلیکشن ٹارگیٹ. بیونڈ دیٹ یہ ایک ارریلیونٹ ٹارگیٹ ہوگا. صرف یہ کہہ دینا کہ یہ ارریلیونٹ ٹارگیٹ ہوگا یہ نہیں ہے, اس کے ساتھ یہ ارریلیونٹ ٹارگیٹ مسائل جنم دے گا, اور یہ مسائل ہوگا جو جنم دیا جائے گا یہ صوبے اور مرکز کے درمیان جو ریسورس کے ٹرانسفر ہے یہ وہاں پر بہت زیادہ اثرات اس کے پڑیں گے. اس کی صلاحیت کو بڑھائیں, جتنی جلدی بڑھا سکتے ہیں یہ ریسورسز اس طرف لگائے جائیں. تو یہ بجٹ جو ہے کرونا کے امپیکٹ کو مینیمائز کرنے کا بجٹ ہے, نہ کہ یہ نارمل بجٹ ہے.
یہ تھے ممتاز ماہر معاشیات اور پاکستان کے سابق مشیر خزانہ ڈاکٹر اشفاق حسن. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
کرونا وائرس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے معاشی بحران کے لیے کوئی بھی ملک تیار نہیں تھا. پاکستانی حکومت نے اس مشکل دور میں عوام کے لیے پیکج کا اعلان کیا. احساس پروگرام کے تحت عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کس حد تک مؤثر ثابت ہوئی ہے, آئیے گیتیارا کی رپورٹ میں تفصیل سنواتے ہیں.
اپنے 3 بچوں اور بیوی کے لیے عام حالات میں یاسین معقول آمدنی کا بندوبست کر لیتے ہیں, لیکن لاک ڈاؤن نے اس الیکٹریشین سے اس کی روزی چھین لی. گزارا کرنے کے لیے انہوں نے حکومت کی جانب سے اعلان کردہ امدادی رقم حاصل کرنے کی کوشش کی. انہیں 12,000 مل تو گئے, لیکن ان کی پریشانی ابھی ختم نہیں ہوئی.
میسج پہ ہم نے اپلائی کیا تھا تو تقریباً 1 مہینے بعد جو ہے میسج دوبارہ ہمیں موصول ہوا ہے کہ آ کے تو اپنا آئی ڈی کارڈ لے آئیں اور لے جائیں. جب تک پراپر کام ٹرانسپورٹ نہ کھلے, پراپر مارکیٹیں نہ کھلیں, تب تک کوئی ابھی کام کاج کا سلسلہ نہیں سیدھا ہوتا نظر آتا.
یاسین کی طرح حفیظہ بی بی نے بھی سرکاری امداد حاصل کرنے کی کوشش کی, لیکن اب تک نہیں جانتی کہ رقم کب ملے گی. ان کا بسر اوقات لوگوں کے گھروں میں کام کاج سے ہوتا ہے. لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد بھی انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے.
ہمارا تو اور کام بھی نہیں, یہ گھروں میں کام کر لینا, وہ بھی کوئی بلائے گا تو کر سکے گے. ابھی تو کوئی بلا ہی نہیں رہا کرونا وائرس کی وجہ سے, تو وہ بھی اللہ ہی وارث ہے. ابھی اور تو کوئی ایسا حساب نہیں ہے ہمارے پاس. وہ کہہ رہے ہیں بھی میسج تو موبائل میں آ جائے گا, لیکن نہیں آیا, بھی نہیں ہے میرا, نہیں آیا. 1.5-2 مہینے ہو رہے ہیں نہیں آیا.
لیبر فورس سروے 2018 کے مطابق پاکستان میں تقریباً 2.5 کروڑ افراد یومیہ یا ہفتہ وار اجرت پر کام کرتے ہیں. حکومت پاکستان نے ان کے لیے احساس نقد امداد پروگرام کا وزیر اعظم کووڈ ریلیف فنڈ کے تحت اپریل میں اجرا کیا. امداد کے طلبگار کے لیے خود کو سرکاری ویب سائٹ یا دیے گئے فون نمبر پر خود کو رجسٹر کروانا ضروری ہے. حکومتی عہدیدار تسلیم کرتے ہیں کہ مزدور طبقے کے ایک بڑے حصے کے بارے میں کوئی حتمی ڈیٹا موجود نہ ہونے کے باعث امداد کی ترسیل میں وقت لگ رہا ہے, لیکن امداد کے نظام شفافیت پر اٹھنے والے سوالوں کو وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر مسترد کرتی ہیں.
ہمیں بجٹ جو احساس ایمرجنسی کیش کے لیے دیا گیا وہ 144 بلین ہے, 144 ارب, اور ہم نے 1,20,00,000 خاندانوں تک پہنچنا ہے. امبیزلمنٹ کے لیے ہماری نو ٹالرنس ہے, اور ہم فوراً ایف آئی آر کاٹتے ہیں. جو بھی ریٹیلر, جو ایجنٹ رسپانسیبل ہے, اس کو فوراً اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوتی ہے. تو اس میں بھی جو ہماری مانیٹرنگ ٹیمز ہیں ان کو بھی یہی ہدایت ہے کہ آپ بالکل ہی سرپرائز وزٹس کریں.
احساس پروگرام کی امدادی رقم کا حفیظہ بی بی جیسے مستحق افراد تک پہنچنا تو ضروری ہے ہی, لیکن معیشت کی مکمل بحالی تک کمزور طبقے کی کس حد تک مدد کی جا سکے گی, اس کا دار و مدار ماہر معاشیات کے مطابق مؤثر پالیسی سازی اور اس کے شفاف انداز میں اطلاق پر ہے. گیتیا رانیس, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور آئیے اب آخر میں کھیلوں کی خبریں وسیم صدیقی سے.
پاکستان کرکٹ بورڈ نے دورہ انگلینڈ کے لیے 29 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے. انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے بلے باز حیدر علی کو بھی اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 ٹیسٹ اور 3 T20 میچوں پر مشتمل سیریز اگست اور ستمبر میں انگلینڈ میں کھیلی جائے گی. چیف سلیکٹر اور ہیڈ کوچ مصباح الحق نے کہا ہے کہ ایک ایسے اسکواڈ کا انتخاب کیا ہے جس سے انگلینڈ میں طویل اور محدود موجود دونوں طرز کی کرکٹ میں بہتر کارکردگی کی توقع ہے. کرونا وائرس کی وجہ سے ٹیمیں دورے کے لیے ریزرو کھلاڑیوں کو بھی اسکواڈ میں شامل کر رہی ہیں. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی کی گائیڈ لائنز کے مطابق دورانی میچ کسی کھلاڑی کے کرونا کا شکار ہونے کی صورت میں ریزرو کھلاڑیوں میں سے متبادل ٹیم میں شامل کیا جائے گا. فاسٹ بالر حسن علی، محمد عامر اور مڈل آرڈر بیٹس مین حارث سہیل دورہ انگلینڈ کے لیے اسکواڈ میں شامل نہیں ہیں. اطلاعات کے مطابق حسن علی کمر کی انجری اور محمد عامر دوسرے بیٹے کی ولادت کی مصروفیت کے باعث دستیاب نہیں ہیں، جبکہ حارث سہیل نے کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر دورہ انگلینڈ سے معذرت کر لی تھی. پاکستان کے 29 رکنی اسکواڈ میں اوپننگ بلے باز عابد علی، فخر زمان، شان مسعود اور امام الحق، جبکہ مڈل آرڈر میں اظہر علی، بابر اعظم، اسد شفیق، فواد عالم، حیدر علی، افتخار احمد، محمد حفیظ اور شعیب ملک شامل ہیں. اسکواڈ میں دو وکٹ کیپرز محمد رضوان اور سرفراز احمد شامل ہیں. اسی طرح آل راؤنڈرز میں فہیم اشرف، حارث رؤف، عمران خان، عماد وسیم ٹیم کا حصہ ہیں.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.